सबक देखिए आगे भाई। قال وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر لا يجوز لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया गवाहों के अंदर जो कैदें और जो सिफात जिक्र फरमाई थी साहिब कुदूरी ने उनकी वजह बयान फरमा रहे थे। साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया कि गवाह जो हैं उनके अंदर चार सिफात का होना लाजिम है कि वो आजाद हों, आकिल हों, बालिग हों और मुसलमान हों। आजाद, आकिल और बालिग की कैद इसलिए लगाई क्योंकि आजाद, आकिल और बालिग होगा तो उसी को विलायत हासिल होगी। अगर वो गुलाम है या गैर आकिल है, मजनून है या नाबालिग है, बच्चा है, तो फिर इनको तो अपनी जात पर विलायत हासिल नहीं, तो गैर पर इनको कैसे विलायत हासिल हो सकती है। जो आजाद नहीं या आकिल नहीं या बालिग नहीं, वो तो अपना निकाह नहीं कर सकते, लिहाजा उनकी मौजूदगी में गैर का निकाह भी मुनाकिद नहीं होगा। ये जो शहादत है, ये शहादत विलायत के बाब से है। विलायत कहते हैं कि गैर पर आपका कौल नाफिज हो जाए, वो चाहे या न चाहे। और शहादत के अंदर भी जब गवाह गवाही देता है तो गैर पर उसका कौल लाजिम हो जाता है, उस पर नाफिज हो जाता है और उसके मुताबिक फिर काजी फैसला कर देता है। और फिर बतलाया था मुसलमानों के निकाह में गवाहों का मुसलमान होना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि काफिर जो है वो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। भाई काफिर मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता, काफिर को हम ये मकाम नहीं देंगे कि उस वो मुसलमान के खिलाफ गवाह बन जाए, क्योंकि गवाह का कौल गैर पर नाफिज होता है। तो इसका तो ये मतलब होगा कि आपने काफिर को मुसलमान पर विलायत दे दी, काफिर को मुसलमान पर इख्तियार दे दिया। और ममलिकत इस्लामिया के अंदर हम काफिर को इतना ऊंचा मकाम नहीं देंगे कि उसका कौल किस पर नाफिज हो जाए, मुसलमान पर नाफिज हो जाए। और फिर बतलाया था कि हमारे नजदीक मुजक्कर होने की शर्त भी नहीं है, बल्कि एक मर्द हो और दो औरतें हों फिर भी अक़्द निकाह मुनाकिद हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक औरतों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा, यानी गवाह मर्द ही होने चाहिए। और वो फरमाते हैं कि ये जो निकाह है ये बड़ी मुअज़्ज़म चीज है। माली मामलात के अंदर तो शरीयत ने इजाजत दे दी, लेकिन निकाह के अंदर औरतों की गवाही की इजाजत नहीं होगी। हम कहते हैं नहीं, निकाह मुअज़्ज़म है अपनी जगह, लेकिन बहरहाल हमारे नजदीक निकाह और तलाक तो मजाक मजाक में भी हो जाते हैं, और जबकि माली मामला तो मजाक मजाक में नहीं होता। निकाह तो मजाक में भी दो गवाहों के सामने एक मर्द और औरत मजाक में कह दें मैंने तुझसे निकाह किया, हंसी मजाक कर रहे हैं, शरीयत कहती है बस निकाह हो गया, ये दोनों क्या बन गए, मियां बीवी। मजाक में बीवी से कह दिया मैंने तुम्हें तलाक दे दी, मजाक में भाई आपस में गपशप लगा रहे हैं, तो शरीयत कहती है नहीं तलाक हो गई। तो निकाह और तलाक ये तो मजाक में भी हो जाते हैं, और माली मामला तो मजाक में नहीं होता। इससे तो पता चल रहा है माली मामला जो है उसका मकाम ऊंचा है। जब माली मामला का मकाम ऊंचा है और उसके अंदर शरीयत ने औरत की गवाही कबूल की है, एक मर्द और दो औरतें, तो निकाह में बतरीके औला क्या होना चाहिए, औरत की गवाही कबूल होनी चाहिए भाई। और नीस हमारे नजदीक गवाहों का आदिल होना भी शर्त नहीं है, गवाह चाहे आदिल हो या फासिक हो निकाह मुनाकिद हो जाएगा भाई। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शहादत है, ये जो गवाही है, ये एजाज की बात है, और फासिक जो है वो तो अहले इहानत है, उसको अहमियत नहीं दी जाएगी और उसको ये इज्जत वाला मकाम नहीं दिया जाएगा। लिहाजा निकाह के अंदर सिर्फ फासिक मौजूद हो तो निकाह मुनाकिद ही नहीं होगा। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने अहनाफ की दलील जिक्र फरमाई। इंदल अहनाफ फासिक जो है वो अहले विलायत है, और जब वो अहले विलायत है तो अहले शहादत भी है। فاسق اہل ولایت کس طرح ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے غلام اور باندیوں کا نکاح بھی کروا سکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی مرضی سے اپنے نابالغ بچوں کا نکاح بھی کروا سکتا ہے، تو معلوم ہوا فاسق اہل ولایت ہے۔ جب وہ اہل ولایت ہے تو پھر وہ اہل شہادت بھی ہوگا، کیونکہ شہادت بھی ولایت ہی کے باب سے ہے۔ گواہ کا قول غیر پر نافذ ہو جاتا ہے، غیر مانے یا نہ مانے۔ جب قاضی کے پاس ایک مسئلے میں دو عادل گواہ پیش ہو گئے تو پھر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ فریق مخالف پر یہ گواہوں کا قول نافذ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک فاسق اہل ولایت ہے تو اہل شہادت بھی ہوا، کیونکہ شہادت بھی کس باب سے ہے؟ ولایت کے باب سے ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسی دلیل آپ نے ذکر کی؟ بھئی اہل ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، یہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے، اور اہل شہادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غیر پر ولایت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اپنے لیے ولایت ثابت ہونے سے غیر پر ولایت کہاں سے آپ نے ثابت کر دی؟ اشکال سمجھ میں آیا کہ یہ خود تو اہل ولایت ہے، یہ بات تو تسلیم ہے، لیکن غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل ہو جائے، غیر پر بھی اس کا قول نافذ ہو جائے، یہ غیر کے معاملے میں بھی گواہ بن جائے اور گواہی دے، تو یہ اپنی ولایت سے غیر پر ولایت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ ولایت علی نفسی ہی کو دلیل بنا رہے ہیں ولایت علی غیری ہی پر۔ تو صاحب ہدایہ نے اس کی دلیل ذکر فرمائی تھی کہ دیکھو فاسق کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کا فاسق ہونا یعنی اس کا فسق بھائی، اور دوسری چیز جو ہے اس کا مسلمان ہونا ہے۔ اس کا فاسق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ فاسق کو اپنی ذات پر بھی ولایت حاصل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فاسق گناہوں میں مبتلا ہے اور ان گناہوں کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا، کسی اور کو نہیں۔ تو معلوم ہوا اس کی عقل میں کمی ہے، تو اس کی مثال بچے کی طرح ہوئی، جیسے بچے کی عقل کے اندر کمی ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو ولایت نہیں دی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ تو لہذا فاسق کا فسق کیا تقاضا کر رہا ہے؟ کہ اس کو اپنی ذات پر بھی ولایت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دوسری طرف یہ مسلمان ہے، اس کا مسلمان ہونا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو ولایت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عاقل بالغ آزاد ہے بھائی، یہ عاقل بالغ اور آزاد ہے، لہذا اس کو ولایت ہونی چاہیے۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ فاسق اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ فاسق اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا فاسق کا فسق وہ مانع نہ بن سکا اس کی ولایت علی نفسی ہی پر۔ توجہ ہے، فاسق میں کتنی چیزیں؟ دو، ایک اس کا فسق وہ مانع بن رہا ہے کہ اس کو ولایت اپنے اوپر حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اس کا اسلام ہے، اس کا اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ یہ عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اس کو اپنے اوپر ولایت ہونی چاہیے۔ اور دیکھو اس کا فاسق ہونا مانع نہ بنا، شریعت نے اس کو ولایت دی ہے، یہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا اس کا فسق مانع نہیں بنا اس کی ولایت علی نفسی ہی پر، اس کو جو ولایت حاصل ہے علی نفسی ہی اپنی ذات پر، اس سلسلے میں فسق مانع نہیں بنا۔ کیوں نہیں مانع بنا؟ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو جب اس کا فسق ولایت علی نفسی ہی میں مانع نہیں بنا تو اس کا فسق ولایت علی غیری ہی میں بھی مانع نہیں بنے گا، کیونکہ وہاں پر بھی یہی علت اسلام موجود ہے۔ کوئی دوسرا شخص جس کے خلاف یہ گواہی دینا چاہتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے بھائی۔ جیسے اس کے اندر اسلام موجود تھا اس نے فسق کو مانع نہیں بننے دیا، اسی طرح دوسرے کے اندر بھی کیا موجود ہے؟ اسلام موجود ہے، تو وہاں پر بھی یہ فسق مانع نہیں بنے گا۔ تو جیسے فسق مانع نہیں بنا تھا کس چیز میں؟ ولایت علی نفسی ہی میں، اسی طرح یہ فسق مانع نہیں بنے گا ولایت علی غیر ہی میں، کیونکہ دونوں جگہ علت اسلام موجود ہے۔ فاسق کا فسق مانع نہیں بنا کس چیز میں؟ ولایت علی نفسی ہی میں۔ کیوں نہیں مانع بنا؟ کیونکہ اسلام موجود ہے، یہ مسلمان ہے، تو یہی ولایت علی غیر ہی وہاں بھی یہ فسق مانع نہیں بنے گا، کیونکہ وہاں بھی اسلام موجود ہے، وہ رجل آخر بھی، وہ دوسرا شخص بھی مسلمان ہے، وہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئے؟ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ فاسق ہمارے نزدیک اہل ولایت ہے تو وہ اہل شہادت بھی ہوگا. اس پر سوال پیدا ہوا کہ اہل ولایت ہے یعنی اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے, یہ بات تو ہمیں تسلیم ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس سے اس کا اہل شہادت ہونا بھی ثابت ہو گیا. اہل شہادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غیر پر بھی ولایت حاصل ہے, غیر کے خلاف بھی اس کا قول نافذ ہو جاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے, جب یہ جا کر گواہی دے گا قاضی کے پاس اور قاضی اس کی گواہی قبول کرے. بھائی تو آپ اپنی ولایت سے غیر پر ولایت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو صاحب ہدایہ نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو دونوں جگہ ولایت ہی ہے, ایک ہے ولایت علی نفسی ہی یعنی اپنی ذات پر ولایت, اور ایک ہے ولایت علی غیری ہی. اور مانع کیا چیز بننا چاہتی ہے؟ فسق. فسق مانع بننا چاہتا ہے, تو جب یہ فسق ولایت علی نفسی ہی میں مانع نہیں بن سکا تو ولایت علی غیری ہی میں بھی مانع نہیں بن سکے گا, کیونکہ اسلام کی علت دونوں جگہ موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسری دلیل یہ ذکر کی تھی صاحب ہدایہ نے کہ فاسق وہ مقلد بن سکتا ہے, جب وہ مقلد بن سکتا ہے تو مقلد اور گواہ بھی بن سکتا ہے. مقلد اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو ذمہ دار بناتا ہے, مراد ہے خلیفہ یا اسی طرح بادشاہ ہے یا گورنر ہے, یہ قاضی وغیرہ کا تقرر کرتے ہیں. تو جب یہ لوگ جو خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے یا گورنر ہے اگر یہ فاسق ہوں پھر بھی یہ قاضی کا تقرر کر سکتے ہیں, تو جب یہ قاضی کا تقرر کر سکتے ہیں شرعن تو پھر یہ خود بھی شرعن قاضی بن سکتے ہیں بھائی. اور جب یہ قاضی بن سکتے ہیں تو پھر گواہ بھی بن سکتے ہیں, کیونکہ قاضی ہونا اور گواہ ہونا ایک ہی باب سے ہے. گواہ کا قول بھی غیر پر نافذ ہوتا ہے جب وہ گواہی دیتا ہے, اور قاضی کا قول بھی غیروں پر نافذ ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے بھائی. بلکہ قاضی کا مقام اونچا ہے بھائی, قاضی کا مقام جیسے مقلد کا مقام اونچا ہے مقلد سے, تو جب فاسق مقلد بن سکتا ہے تقرری کرنے والا بن سکتا ہے تو فاسق مقلد بھی بن سکتا ہے یعنی قاضی بھی بن سکتا ہے, اور جب یہ قاضی بن سکتا ہے تو پھر گواہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ قاضی کا مقام گواہ سے اونچا ہے بھائی. دونوں ایک ہی باب سے ہیں لیکن قاضی کا مقام اونچا ہے بھائی گواہ سے, کیونکہ اس کو ولایت عامہ حاصل ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا گواہ فاسق ہو سکتا ہے, جب وہ مقلد ہو سکتا ہے تو مقلد اور گواہ بھی فاسق ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ جو محدود فی القذف ہے یہ بھی نکاح کے اندر گواہ بن سکتا ہے, وہ شخص جس پر حد قذف جاری ہوئی ہو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, کہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے, یہ شخص اب توبہ بھی کر لے پھر بھی تمام زندگی کسی معاملے کے اندر قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا بھائی. تو یہ جو محدود فی القذف ہے ہمارے نزدیک یہ بھی نکاح میں گواہ بن سکتا ہے. تو سوال پیدا ہوا کیسے گواہ بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے اس کی گواہی قبول کرنے سے. تو جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ بھی اہل ولایت ہے, یہ اپنا جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو یہ اہل ولایت ہے. اور جو اہل ولایت ہوتا ہے وہ اہل شہادت بھی ہوتا ہے, اور اہل شہادت اس کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اہل تحمل ہونا اور ایک اہل ادا ہونا, یعنی ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا. تو یہ اہل تحمل تو ہے, یہ گواہ بن تو سکتا ہے, البتہ اس گواہ بننے پر جو ثمرہ اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ یہ گواہی ادا کرے گواہی دے دے, وہ نتیجہ یہاں مرتب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آ چکی ہے, اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو. توجہ ہے, ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا. پہلے کوئی شخص کسی چیز پر گواہ بنتا ہے اور پھر اگر ضرورت پیش آئے تو قاضی کے پاس جا کر گواہی دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فاسق ہے یہ اہل ولایت ہے, جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتا ہے, تو یہ اہل شہادت بھی ہوا. اور شہادت کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اہل تحمل ہونا اور ایک اہل ادا ہونا, اور یہ اہل تحمل ہے یہ گواہ بن سکتا ہے. اور اسی تحمل پر نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے, جب یہ گواہ بن جائے گا تو اسی پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ یہ گواہی دے بھی سکتا ہے, لیکن یہاں نہیں آ گئی اس لیے گواہی دے نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے جو اس کی گواہی قبول کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے. کیونکہ منع اسی کو کیا جاتا ہے جس میں ایک چیز کی صلاحیت ہو, جس میں ایک چیز کی صلاحیت ہی نہ ہو اسے اس چیز سے منع بھی نہیں کیا جاتا, اس چیز سے روکا بھی نہیں جاتا. جیسے کسی شخص میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم ادھر نہ دیکھو, جس شخص میں سننے کی صلاحیت ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری باتیں نہ سنیں, جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یا سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کو کبھی بھی منع نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں, اس کی گواہی قبول نہ کرو. معلوم ہوا اس میں گواہی دینے کی صلاحیت موجود ہے لیکن منع فرما دیا اللہ نے. اور گواہی کب دیتا ہے انسان؟ پہلے گواہ بنے تو صحیح, پہلے گواہ بنے تو صحیح. تو اللہ نے گواہی دینے سے منع فرمایا ہے, معلوم ہوا گواہ بن سکتا ہے. یہ ابھی بھی بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے اندھا ہے, اندھا جو ہے گواہ بن تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا. وجہ یہ کہ یہ تو صرف آواز سن کر گواہی دے گا, اور صرف آواز سننے میں ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے. وہ شخص تو اس کو نظر نہیں آ رہا, صرف اس کی آواز سن کر اس کے خلاف گواہی دینا چاہ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے. تو اندھا وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے, ادائے شہادت نہیں کر سکتا. اندھوں کے سامنے نکاح کیا جائے تو وہ منعقد ہو جائے گا بھائی. اور اسی طرح عقد کرنے والوں کے بیٹے, عقد کرنے والوں کے بیٹے بھائی, دیکھیے مثلا مرد اور عورت نکاح کر رہے ہیں, مرد کی پہلی بیوی سے دو بالغ بیٹے موجود ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں, یا عورت جو ہے اس کے پہلے خاوند سے دو بیٹے موجود ہیں جو بالغ ہیں تو یہ گواہ بننا چاہتے ہیں, تو یاد رکھو اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا. چاہے دونوں بیٹے کس کے ہوں؟ مرد کے ہوں, چاہے دونوں بیٹے عورت کے ہوں, یا ایک بیٹا مرد کا ہو اور ایک بیٹا عورت کا ہے اور یہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں تو گواہ تو موجود ہیں بھائی. وہ دونوں بیٹے آزاد بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں, تو چاروں صفات لازمہ ان میں موجود ہیں, تو پھر ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. ہاں البتہ یہ بیٹے اگر اپنے قریبی عزیز کے, اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں گواہی دینا چاہیں گے تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ضابطہ ہے کہ جن لوگوں کے مفادات مشترک ہوں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. اور دیکھو باپ اور بیٹوں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں, باپ بیٹے ایک دوسرے کی چیزیں عام استعمال کرتے ہیں تو باپ کو فائدہ ہو تو گویا بیٹوں کو بھی فائدہ ہوا. اسی طرح میاں بیوی ہیں, میاں بیوی جو ہیں ان کے مفادات مشترک ہیں بھائی, یہ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خاوند کو جو کوئی نفع ہوگا تو یہ اسی طرح ہے جیسے بیوی کو بھی فائدہ ہوا ہے. تو لہذا وہ قریبی رشتہ دار جن کے مفادات مشترک ہوتے ہیں ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. خاوند بیوی کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے یہ قبول نہیں کی جائے گی, ہاں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینا چاہیں تو وہ قبول کی جائے گی کیونکہ وہاں پر دلوں میں بدگمانی نہیں آتی. ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ چونکہ اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے اس لیے گواہی دے رہا ہے بھائی. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ جیسے اندھے اور عقد کرنے والوں کے بیٹے یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے لیکن اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئی, یہ تحمل شہادت تو کر سکتے ہیں لہذا ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا. اسی طرح محدود فی القذف جو ہے ادائے شہادت سے اس کو روکا گیا ہے لیکن وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے, جیسے اندھے اور وہ عقد کرنے والوں کے بیٹے جیسے وہ تحمل شہادت کر سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو یہ محدود فی القذف بھی تحمل شہادت کر سکتا ہے تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر قاضی کے پاس گواہی کی ضرورت پڑی تو قاضی ان لوگوں کی گواہی قبول نہیں کرے گا, اور عقد کرنے والوں کے بیٹے جو ہیں ان کی گواہی اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں تو قبول نہیں کی جائے گی, ہاں اس کے خلاف اگر گواہی دینے گئے تو وہ قبول کی جائے گی. तो जैसे अंधे के अंदर और आकद करने वालों के दो बेटों के अंदर अदा फौत हो चुकी है लेकिन फिर भी वो तहमुल कर सकते हैं, अदा के फौत होने के बावजूद ये क्या कर सकते हैं, तहमुल शहादत कर सकते हैं और निकाह में गवाह बन सकते हैं। तो महदूद फिल कज़ा भी इसी तरह है, वो तहमुल कर सकता है तो वो भी इनकी तरह गवाह बन सकता है और उसकी मौजूदगी से निकाह मुनाकिद हो जाएगा। अब आइए आज के सबक पर। قال وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجوز। مسئلہ یہ ذکر فرما رہے ہیں صاحب قدوری کہ اگر ایک مسلمان کسی ذمیہ عورت سے نکاح کرتا ہے، یعنی اہل کتاب عورت ہے، عیسائی یا یہودی، اور نکاح کے اندر گواہ ضرور چاہیے لیکن وہاں پر کوئی مسلمان گواہ نہیں ہے، وہ دو ذمیوں کی موجودگی میں نکاح کر لیتا ہے، تو کیا یہ نکاح منعقد ہو گیا؟ یہ نکاح جو مسلمان نے کس سے کیا ہے؟ ذمیہ عورت سے، اور گواہ کون ہیں؟ ذمی مرد ہیں، تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ مسلمان کا نکاح چاہے ذمیہ سے ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور یہ دو گواہ تو مسلمان نہیں ذمی ہیں، لہذا یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، جبکہ شیخین کیا فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دیکھیے بھائی کہتے ہیں قال، صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَتِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ، اگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت سے بِشَهَادَتِ ذِمِّيَّيْنِ، دو ذمیوں کی گواہی کے ساتھ، جَازَ تو یہ جائز ہے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وقال محمد و زفر رحمہم اللہ لا یجوز، اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یعنی ذمیوں کی موجودگی سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لأن السماع فی النکاح شہادۃ، یاد رکھنا یہ اردو میں لفظ سماع استعمال ہوتا ہے سین کے کسرہ کے ساتھ، البتہ عربی میں یہ لفظ سین کے فتحہ کے ساتھ ہے، تو عربی عبارت میں جہاں لفظ آئے تو اس کو سماع پڑھنا ہے، اور اردو میں عام رائج جو ہے وہ سماع ہے سین کے کسرہ کے ساتھ۔ لِأَنَّ السَّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ، جی یہاں سے دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحب ہدایہ امام محمد اور امام زفر کی۔ ادھر دیکھیے دلیل سمجھ لیجئے، امام زفر اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا دو ذمی گواہوں کی موجودگی میں، وجہ یہ کہ نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، اور یہ ایجاب اور قبول کو سننا ہی گواہ بننا ہے، جو اس ایجاب اور قبول کو سنے گا وہ گواہ ہو جائے گا اس نکاح کے اندر۔ دو بھائی گواہ جو ہیں نکاح کے اندر، ویسے ان کی موجودگی ہونی چاہیے یا ان کا باقاعدہ ایجاب اور قبول کو سننا ضروری ہے؟ سننا ضروری ہے بھائی، سنیں بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ تو نکاح کے اندر جو بھی ایجاب اور قبول کو سنے گا وہ گواہ ہو جائے گا۔ تو یہ ذمی بھی مسلمان کے کلام کو اگر سنیں گے تو مسلمان کے خلاف گواہ ہو جائیں گے، اور کافر جو ہے وہ تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا، ہم نے ضابطہ بتلایا تھا بھائی، گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ بھائی کافر جو ہے وہ مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا، گواہ جو ہوتا ہے اس کا قول تو مخالف پر نافذ ہو جاتا ہے، کافر کو ہم اتنا اونچا مقام نہیں دے سکتے کہ کافر کا قول مسلمان پر نافذ ہو جائے۔ گواہی میں غیر پر ولایت حاصل ہوتی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے غیر پر اس کا قول نافذ ہو جاتا ہے، تو مملکت اسلامیہ کے اندر ہم کافر کو اتنا اونچا مقام نہیں دیں گے کہ مسلمان پر اس کو ولایت حاصل ہو جائے اور مسلمان کے خلاف اس کا قول نافذ ہو جائے۔ تو چنانچہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے اندر سماع سے ہی گواہ بن جاتا ہے، تو یہاں اگر ہم یہ کہیں हैं कि इन दो गवाहों ने, ये जो जिम्मी हैं, इन्होंने मुसलमान के ईजाब या कबूल को सुन लिया है, तो ये तो मुसलमान के खिलाफ गवाह हो जाएंगे, और काफिर जो है वो तो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो मुसलमान के इजाब और कबूल को सुन रहे हैं, ये इनको कियास करते हैं उन जिम्मियों पर जिन्होंने मुसलमान के कौल को यानी इजाब और कबूल को सुना ही ना हो। इधर देखिए, निकाह हो रहा है तो जो शख्स मुसलमान के इजाब या कबूल को सुने ही ना, क्या वो मुसलमान के खिलाफ गवाह बन सकता है? भाई उसने सुना ही नहीं है तो वो तो गवाह ही नहीं है, सुनेगा तो गवाह बनेगा, ये तो गवाह है ही नहीं निकाह के, ये तो वहां मौजूद ही नहीं थे। तो जैसे वो शख्स जो इस मुसलमान के कौल को न सुने वो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं बन सकता, इसी तरह ये दो जिम्मी, इनको भी हम उन्हीं पर कयास करेंगे कि इन्होंने मुसलमान के कलाम को यानी उसकी इजाब और कबूल को गोया सुना ही नहीं है। जब सुना ही नहीं है तो ये मुसलमान के खिलाफ गवाह भी नहीं हो सकते। दलील समझ में आई? क्या दलील? इमाम मोहम्मद इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह के अंदर इजाब और कबूल को सुनना ही गवाह होना है, और अगर हम ये कहें ये दो जिम्मी जो हैं इन्होंने मुसलमान के कौल को सुन लिया है, फिर तो ये मुसलमान के खिलाफ गवाह हो गए। भाई तो आपने तो इनको मुसलमान के खिलाफ गवाह बना दिया, हालांकि काफिर मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। तो वो इन दो जिम्मियों को कियास करते हैं उन जिम्मियों पर जिन्होंने मुसलमान के कौल को सुना ही नहीं। जैसे वो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते, तो ये भी इसी तरह है कि इन्होंने मुसलमान के कौल को सुना ही नहीं, ये मुसलमान के खिलाफ गवाह है ही नहीं, क्योंकि काफिर कभी मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो दो जिम्मी मौजूद हैं निकाह के अंदर, इन्होंने मुसलमान के ईजाब या कबूल को सुना है, लेकिन ये सुनना भी ला सुनने की तरह है, गोया इन्होंने सुना ही नहीं। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि इन्होंने सुना है तो फिर तो ये मुसलमान के खिलाफ गवाह हो गए भाई, और काफिर तो कभी भी मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। उसको इतना ऊंचा मकाम हम नहीं दे सकते कि उसको मुसलमान पर विलायत दे दी जाए ममलिकत इस्लामिया में। तो इनका यह सुनना भी न सुनने की तरह है। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम यह हुआ कि इमाम जुफर और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये दो जिम्मी जो महफिल निकाह में मौजूद हैं, इन्होंने गोया मुसलमान के कलाम को सुना ही नहीं, यानी वो इनको कियास करते हैं उन जिम्मियों पर जिन्होंने मुसलमान के कलाम को न सुना हो, और जिन्होंने मुसलमान के इजाब और कबूल को नहीं सुना वो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं बने। तो ये भी उन्हीं की तरह है, ये भी मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते। तो वो इन सुनने वालों को किस पर कियास करते हैं? न सुनने वालों पर। जैसे वो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते इस निकाह के अंदर, ये भी मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे इन्होंने सुना है फिर तो ये मुसलमान के खिलाफ गवाह बन गए, और काफिर तो मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो वो फरमाते हैं लिअन्ना समा फिन निकाह शहादतुन, इसलिए क्योंकि सुनना जो है यानी इजाब और कबूल को, इजाब और कबूल को सुनना फिन निकाह, निकाह में शहादतुन, ये शहादत है, ये गवाह बनना है भाई। वला शहादत अलिल काफिरी अलिल मुस्लिमी, और काफिर जो है मुसलमान के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता। फकअन्नहुमा लम यस्मा कलाम अल मुस्लिमी, तो गोया के इन दोनों ने मुसलमान के कलाम को सुना ही नहीं, जब सुना ही नहीं तो मुसलमान के खिलाफ ये गवाह भी नहीं होंगे। अब आगे शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील आ रही है, वो फरमाते हैं वलहुमा, और उनकी दलील यह है कि अन्न शहादत अशुरितत फिन निकाह अलातिबार इस्बात अल-मिल्क लिवुरूदिहि अला महल्लिन दी खतर। शेखैन रहिमहुमल्लाह की दलील सुनिए भाई, अजीब दलील जिक्र फरमाते हैं साहिब हिदाया। इधर देखिए, शेखैन रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि निकाह में दो चीजें हैं भाई, खावंद के जिम्मे महर यानी माल लाजिम हो जाता है जब निकाह हो जाए, और औरत पर खावंद को मिलके मुता हासिल हो जाती है। तो औरत को क्या मिलेगा? माल उसके लिए लाजिम हो गया खावंद के जिम्मे, और खावंद किस चीज का मालिक हुआ? मुता का मालिक हो गया, यानी औरत से वो सोहबत कर सकता है, औरत से सोहबत का नफा वो उठाने का मालिक बन गया। तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं کہ یہاں پر یہ جو دو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے نکاح کے اندر یہ مل کے متاع کے اس بات کے اعتبار سے ہے، لزوم مال کے اعتبار سے نہیں۔ بھئی دیکھیے، شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نکاح کے اندر دو چیزیں ہیں بھئی، خاوند کے ذمے مال آئے گا اور عورت پر خاوند کو مل کے متاع حاصل ہوگا، اور یہ جو نکاح کے اندر دو گواہ لازم قرار دیے گئے ہیں یہ اس بات مل کے متاع کے لیے لازم قرار دیے گئے ہیں، لزوم مال کے لیے لازم قرار نہیں دیے گئے۔ وجہ یہ کہ کسی پر جب مال لازم ہوتا ہے تو اس میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں، اس میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ ایک آدمی سے بیع و شراء والا معاملہ کرتے ہیں، آپ ایجاب کرتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے، دیکھو بیع منعقد ہو گئی، لیکن مجھے بتائیے کیا اگر گواہ نہ ہوئے تو یہ آپ کی بیع منعقد ہوگی یا منعقد نہیں ہوگی؟ گواہ نہ ہوئے پھر بھی آپ کی بیع منعقد ہو جائے گی، اس لیے کیونکہ بیع و شراء کے اندر شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں لگائی۔ آپ بغیر گواہوں کے بھی ایجاب اور قبول کرتے ہیں، آپ دونوں کے درمیان عقد بیع منعقد ہو گیا، لیکن اگر آپ نکاح کریں گے بغیر گواہوں کے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو دیکھو بیع و شراء کے اندر ایک دوسرے پر مال لازم ہو جاتا ہے، بائے کو جو ہے مبیعہ اب حوالے کرنا پڑے گا اور مشتری کو پیسے اور سمن حوالے کرنا پڑیں گے، تو دیکھو یہاں بیع کے اندر لزوم مال آتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک پر مال لازم ہو رہا ہے، اور یہاں شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں رکھی۔ اور نکاح کے اندر بھی دیکھیں خاوند پر مال لازم ہو رہا ہے، لیکن لزوم مال کے لیے تو شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں رکھی۔ معلوم ہوا یہ جو خاوند پر مال لازم ہو رہا ہے یہ گواہ اس کے لیے نہیں رکھے گئے، بلکہ یہ گواہ رکھے گئے ہیں وہ جو بیوی پر خاوند کو مل کے متاع حاصل ہو رہی ہے، اس سے جو فائدہ اٹھانے کا حق اس کو مل رہا ہے، یہ گواہ اس کے اعتبار سے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس لیے کیونکہ انسان معزز اور محترم ہے، جب انسان معزز اور محترم ہے تو ہر انسانی عضو بھی کیا ہوا؟ معزز اور محترم۔ تو دیکھو عورت کے ایک جز سے خاوند کو مل کے متاع کا حق مل رہا ہے، تو شریعت نے اس مل کے متاع کے اس بات کے اعتبار سے ان گواہوں کو شرط قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، صاحب ہدایت اس کو اور اچھے الفاظ میں ذکر فرمائیں گے۔ ولہما، اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ شہادت جو ہے اس کی شرط لگائی گئی ہے نکاح میں علی اعتبار اثبات الملک، ملکیت کے اثبات کرنے کے اعتبار سے کہ خاوند کی ملک متاع ثابت کی جا سکے۔ یہ گواہ کس لیے رکھے گئے ہیں نکاح کے اندر؟ تاکہ خاوند کی ملک متاع ثابت کی جا سکے، کل کہیں ایسا نہ ہو یا عورت انکار کر دے، تاکہ ان گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر یہ ملک متاع کے اثبات کے اعتبار سے ہے، لورودہ علی محل ذی خطر، اس لیے کیونکہ یہ ملک متاع وارد ہو رہا ہے، ورود کا معنی ہے آنا بھائی، آنا، لورودہ، یہ ملک متاع آ رہا ہے، یہ مل کے متاع حاصل ہو رہا ہے، علی محل ذی خطر، ایک ایسے محل پر، ایک ایسی جگہ پر، ذی خطر، خطر کا معنی ہے حرمت اور عزت، ذی خطر حرمت والا، عزت والا، لورودہ علی محل ذی خطر، اس لیے کیونکہ یہ ملکیت آ رہی ہے ایک ایسے محل پر، ایک ایسی جگہ پر، ذی خطر جو عزت والا ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ عزت والی ہے، حرمت والی ہے۔ بھئی انسان سارا معزز ہے تو ہر انسانی عضو بھی کیا ہے؟ معزز اور محترم ہے۔ بھئی جب کل محترم ہے تو جز بھی محترم ہے۔ بھئی دیکھیے یہ جو آیا محل دی خطر، محل دی خطر، یاد رکھو اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے بھئی، اور اس کے نیچے میری کتاب میں لکھا ہوا ہے البزع، با، ضاد اور عین، بزعن، یاد رکھو یہ عورت کی شرمگاہ کا نام ہے۔ تو یہاں دیکھو خاوند کی ملکیت آ رہی ہے کس پر؟ اس حرمت والے محل پر، اس عورت کے اس عضو سے خاوند کے لیے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا، خاوند کے لیے وہ عورت حلال ہو گئی، اس سے صحبت کرنا جائز ہو گیا۔ تو ایک حرمت والے محل پر خاوند کی ملکیت آ رہی تھی، تو شریعت نے کہا دو گواہ بنا لو، کیا کر لو، دو گواہ بنا لو، یہ حرمت والا محل ہے اور اس کے اوپر ملکیت آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے اوپر ملکیت کا آنا آسان کام نہیں، عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ بیچارے ایک شادی کے مسئلے میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنی کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی بھائی۔ تو دیکھو معلوم ہوا عورت مرد کے لیے حلال ہو رہی ہے، مرد کو اس سے نفع اٹھانے کا حق مل رہا ہے، تو دو گواہ بنا لو۔ خاوند کے ذمے مہر آ رہا ہے، اس کے اوپر مال لازم ہو رہا ہے، لیکن یہ گواہ جو ہیں اس مال کے اعتبار سے شریعت نے مقرر نہیں فرمائے، بلکہ اس یہ جو مل کے متا خاوند کے لیے آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے عورت پر، اس کے لیے شریعت نے گواہ مقرر فرمائے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں ولہما شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادت شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے نکاح کے اندر، یہ ملکیت یعنی ملک متا کے ثابت کرنے کے اعتبار سے ہے، لورودہی علی محل ذی خطر، اس لیے کیونکہ یہ ملکیت آ رہی ہے ایک ایسے محل پر جو حرمت والا ہے، جو عزت والا ہے، لا على اعتبار وجوب المہر، یہ جو شہادت کی شرط لگائی گئی ہے یہ وجوب مہر کے اعتبار سے نہیں ہے۔ خاوند پر کیا واجب ہو رہا ہے؟ مہر، مال لازم ہو رہا ہے، لیکن مہر کے وجوب کے اعتبار سے یہ گواہوں کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کیونکہ شہادت جو ہے اس کی شرط نہیں لگائی گئی مال کے لازم ہونے میں، جیسے ہم بیع و شراء کرتے ہیں وہاں دیکھو گواہوں کی کوئی شرط نہیں، ایجاب اور قبول کرنے والے بالکل اکیلے ہوں پھر بھی ان کے درمیان بیع منعقد ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا یہ جو گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے نکاح میں، یہ لزوم مال کے اعتبار سے نہیں ہے، وجوب مہر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ ملک متاع کے اعتبار سے ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں گواہ اس عورت یعنی اس ذمیہ کے خلاف ہیں۔ امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو دو گواہ ہیں یہ ذمی ہیں، اور ذمی تو مسلمان کے خلاف گواہ ہو ہی نہیں سکتا، تو گویا انہوں نے مسلمان کے ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں، مسلمان کا جو بھی قول ہے چاہے وہ ایجاب کر رہا ہے چاہے وہ قبول کر رہا ہے اس عقد میں، تو یہ مسلمان کے قول کو انہوں نے گویا سنا ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے سن لیا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے، اور مسلمان کے خلاف تو ذمی گواہ نہیں ہو سکتا۔ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو دو گواہ ہیں یہ مل کے متاع کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، اور مل کے متاع کس پر آ رہی ہے؟ عورت پر آ رہی ہے خاوند کے لیے، تو کل کہیں عورت انکار نہ کر دے تو یہ گواہ اس اعتبار سے ہیں، تو یہ گواہ عورت کے خلاف ہوئے مرد کے خلاف نہ ہوئے۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے مسلمان کے قول کو سن بھی لیا لیکن یہ نہ کہیں یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہیں، یہ حقیقت میں کس کے خلاف گواہ بن گئے؟ عورت کے خلاف گواہ بنے ہیں۔ اور مجھے بتائیے ذمیوں کی گواہی ذمیہ کے خلاف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ تو ہو سکتی ہے بھائی بالاتفاق، لہذا یہ اس عورت کے خلاف گواہ بنے ہیں، مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بنے۔ بھائی تو کہتے ہیں وہما شاہدان علیہا، اور یہ دونوں گواہ جو ذمی ہیں یہ علیہا اس ذمیہ کے خلاف گواہ ہوئے ہیں، بخلاف ما اذا لم يسمع، یہ جواب دے رہے ہیں امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کے قیاس کا۔ ادھر دیکھیے، امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ نے انہوں نے یہ جو دو گواہ ہیں جو مسلمان کے ایجاب اور قبول کو سن رہے ہیں ان کو کس پر قیاس کیا تھا؟ نہ سننے والوں پر، کہ یہ بھی کن کی طرح ہیں؟ نہ سننے والوں کی طرح، اور جیسے نہ سننے والے مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے تو یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتے، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں مسلمان کے کلام کو۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں. وجہ یہ کہ نکاح جو ہے وہ کس سے منعقد ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول سے. اور ایجاب اور قبول میں سے ایک تو مسلمان ضرور کرے گا. ایک کس کی طرف سے ہوگا؟ وہ ذمیہ کی طرف سے, اور ایک چیز مسلمان کی طرف سے ہوگی. تو ایجاب اور قبول سے ہی تو یہ عقد منعقد ہو رہا ہے, اور یہ ایجاب اور قبول پر گواہوں کا ہونا شرط شریعت نے قرار دیا ہے. یہ ایجاب اور قبول کو سنیں گے تو ہم کہیں گے یہ عقد پر گواہ ہیں. اگر آپ کہیں انہوں نے سنا ہی نہیں تو یہ تو عقد پر گواہ ہی نہ ہوئے. جب گواہ ہی نہ ہوئے پھر تو عقد ہی منعقد نہیں ہونا چاہیے. امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ, انہوں نے یہ جو دو ذمی جو مجلس نکاح میں موجود ہیں ان کو قیاس کیا تھا ان ذمیوں پر جو اس مجلس میں موجود ہی نہیں. جیسے وہ ذمی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں ہے, تو یہ ذمی بھی اسی طرح ہو گئے جیسے انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ شیخین رحمہم اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کے سماع کو عدم سماع پر قیاس نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کیونکہ یہ عقد نکاح ہو رہا ہے, اور عقد نکاح نام ہے ایجاب اور قبول دونوں کا, اور ایجاب اور قبول کو گواہ سنیں گے تو عقد نکاح منعقد ہوگا. تو اگر ہم یوں کہیں ان دو ذمیوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو عقد تو نام ہی کس چیز کا تھا؟ ایجاب اور قبول کا, اور گواہوں کا دونوں کو سننا ضروری تھا, ایجاب کو بھی اور قبول کو بھی. تو اگر انہوں نے مسلمان کے قول کو نہیں سنا, انہوں نے صرف ایجاب یا صرف قبول کو سنا ہے, تو پھر تو یہ عقد پر گواہ نہ ہوئے. جب گواہ نہ ہوئے تو پھر تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ہماری بات نکاح کے گواہوں کے بارے میں چل رہی ہے, اور نکاح کے اندر گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایجاب اور قبول دونوں کو سنے بھائی. تو اگر ہم یہ کہیں انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں, یہ تو پھر گواہ ہی نہ ہوئے. جب گواہ ہی نہ ہوئے پھر تو عقد ہی منعقد نہیں ہوگا. عقد کے اندر تو گواہوں کا ہونا ضروری تھا, اور گواہ بنیں گے ہی کب؟ جب وہ سماع کریں گے, سنیں گے بھائی, ایجاب کو بھی اور قبول کو بھی. دلیل سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج, بخلاف اس کے کہ جب ان دو ذمیوں نے خاوند کے یعنی مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں. لأن العقد ينعقد بكلاميهما, اس لیے کیونکہ یہ جو عقد نکاح ہے یہ منعقد ہو رہا ہے بكلاميهما, اس مسلمان اور ذمیہ دونوں کے کلام سے یہ عقد منعقد ہو رہا ہے. والشهادة شرطت على العقد, اور گواہی کی شرط لگائی گئی ہے على العقد, کس پر؟ عقد پر. عقد کے اندر گواہی ہوگی, عقد پر دو گواہ ہوں گے تو پھر ہی عقد منعقد ہوگا. تو اگر ان دونوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں تو یہ عقد پر گواہ نہ ہوئے, اور جب عقد پر گواہ نہ ہوئے پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عقد منعقد ہی نہیں ہوگا. تو بات چل رہی ہے جب یہ گواہ ہوں بھائی, بات کیا چل رہی ہے کہ ذمی گواہ ہوں پھر عقد ہوگا یا عقد نہیں. اور ذمیوں کو گواہ کب کہیں گے ہم؟ جب وہ ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں. اگر ان میں سے ایک چیز کو سنتے اور ایک کو نہیں سنتے پھر تو یہ نکاح پر گواہ ہی نہ ہوئے, اور نکاح پر گواہ نہ ہو تو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا. تو لہذا ان سماع کرنے والے ذمیوں کو عدم سماع والوں پر آپ قیاس نہیں کر سکتے, یعنی ان کے سماع کو عدم سماع قرار نہیں دے سکتے, ورنہ عقد ہی منعقد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. حاصل کلام پھر سن لیں بھائی. ایک مسلمان کا نکاح ہوا ذمیہ کے ساتھ اور گواہ دو ذمی بنے, تو کیا یہ عقد نکاح منعقد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا, دو ذمیوں کی گواہی بھی کافی ہے کہ جب مسلمان کا نکاح کس سے ہو رہا ہو؟ ذمیہ سے. جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں, یہ عقد نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. وجہ یہ کہ کافر مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا, اور نکاح کے اندر ایجاب اور قبول کو سن لے تو وہ گواہ بن جاتا ہے. تو لہذا ہم کہیں گے ان ذمیوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں, اس لیے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں انہوں نے مسلمان کے ایجاب یا قبول کو سنا ہے پھر تو یہ مسلمان کے خلاف گواہ ہو گئے، حالانکہ ذمی اور کافر تو مسلمان کے خلاف گواہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ان دو ذمیوں کو قیاس کرتے ہیں ان ذمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں. جب انہوں نے مسلمان کے کلام کو یعنی ایجاب یا قبول کو سنا ہی نہیں تو وہ مسلمان کے خلاف گواہ بھی نہ بنے. تو یہ والے دو جو حاضر ذمی ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہیں، یہ بھی مسلمان کے خلاف گواہ نہیں بن سکتے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے مسلمان کے قول کو نہیں سنا. تو وہ سماع والے ذمیوں کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ عدم سماع والے ذمیوں پر. جیسے وہ مسلمان کے خلاف اس عقد میں گواہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی گواہ نہیں بن سکتے، انہوں نے گویا مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں. شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عقد نکاح کے اندر وہ ذمیہ کے لیے خاوند پر مہر لازم ہوتا ہے، تو خاوند کے ذمے مال آ گیا، اور خاوند کے لیے بیوی پر مل کے متاع حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو دو گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے یہ وجوب مہر اور مال کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ مال کے سلسلے میں شریعت نے گواہوں کی شرط نہیں لگائی. آپ کسی سے بھی عقد بیع کرتے ہیں، ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور کوئی بھی گواہ موجود نہ ہو تو بھی عقد بیع منعقد ہو جائے گا، کیونکہ بیع کے اندر گواہوں کی شرط نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پھر بعد میں کسی وجہ سے قاضی کے پاس جانا پڑا، پھر آپ اس عقد نکاح کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ گواہ موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال عقد منعقد ہو جائے گا. تو نکاح کے اندر یہ جو دو گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے، یہ جو خاوند پر مال لازم ہو رہا ہے یہ اس کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو خاوند کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے بیوی پر، اس کے اعتبار سے گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے. اس لیے کیونکہ خاوند کی ملک متعاقد ثابت ہو رہی ہے، ایک محل دی خطر پر، ایک حرمت والے، ایک عزت والے محل پر اس کو ملک متعاقد حاصل ہو رہی ہے، یعنی بیوی اس کے لیے حلال ہو رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لہذا شریعت نے کہا دو گواہ بنا لو، یہ معمولی بات نہیں ہے، لہذا کیا کرو دو گواہ بنا لو. تو لہذا یہ جو دو گواہ ہیں یہ مل کے متا کے اس بات کے اعتبار سے ہیں، تو یہ اس عورت کے خلاف گواہ بنیں گے. اگر یہ عورت کل انکار کر دیتی ہے تو یہ دو گواہ گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ذمیوں کی گواہی ذمیہ کے خلاف تو بالاتفاق مقبول ہے بھائی. تو یہ اس عورت کے خلاف گواہ بن رہے ہیں، مسلمان کے خلاف گواہ بن ہی نہیں رہے. اور پھر آگے ان کے قیاس کا جواب بھی دیا کہ آپ نے ان ذمیوں کے سماع کو بھی کس کے درجے میں اتار لیا؟ عدم سماع کے درجے میں اتار لیا. یعنی یوں کہو یہ جو سماع کرنے والے ذمی ہیں ان کو قیاس کیا ان ذمیوں پر جنہوں نے مسلمان کے کلام کو سنا ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں، آپ ان پر قیاس نہیں کر سکتے ان کو. وجہ یہ کہ یہاں عقد نکاح منعقد ہو رہا ہے، اور عقد نکاح نام ہے ایجاب اور قبول کا، اور یہ دونوں ذمی اس عقد نکاح پر گواہ ہیں، اور گواہ تبھی بنیں گے جب وہ ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں. اگر آپ کہیں انہوں نے مسلمان کے قول کو سنا ہی نہیں، تو انہوں نے معلوم ہوا صرف ذمیہ کے کلام کو سنا ہے، تو صرف ایک کے کلام کو سننے سے تو وہ عقد پر تو گواہ نہ بنے. عقد صرف ایک کے قول کا نام تھا یا دونوں کے قول کا؟ تو دونوں کے قول کو سننا ضروری ہے، پھر ہی عقد نکاح منعقد ہوگا. اگر یہ کہا جائے ایک کے قول کو سنا اور دوسرے کے قول کو سنا ہی نہیں، تو پھر تو عقد نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا یہ نکاح کی بات چل رہی ہے، یہاں آپ ان کے سماع کو عدم سماع کے درجے میں نہیں اتار سکتے. آگے دیکھیے، وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْأَبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ. وَمَنْ أَمَرَ رَجُلًا، اور جس شخص نے حکم دیا کسی دوسرے آدمی کو، بِأَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، کہ وہ نکاح کروا دے اس کی نابالغ بیٹی کا، اس کی صغیرہ بیٹی کا یعنی نابالغ بیٹی کا، فزوجہا، تو اس وکیل نے نکاح کروا دیا، والاب حاضر، اس حال میں کہ باپ بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی حاضر تھا اس مجلس نکاح میں، تو اس نے اس کا نکاح کروا دیا، بشہادت رجل واحد سواہما، ایک آدمی کی گواہی سے جو ان دونوں کے علاوہ تھا، یعنی وکیل اور موکل کے علاوہ ایک اور گواہ موجود تھا، جاز النکاح، تو یہ نکاح جائز ہے بھائی. صورت مسئلہ یہ، एक शख्स ने दूसरे शख्स को अपना वकील बनाया कि तुम मेरी नाबालिग बेटी का निकाह करवा दो मसलन जैद से। अब मजलिस निकाह के अंदर वो लड़की का बाप भी मौजूद है और उसका वकील भी मौजूद है और एक खावंद है जिसके साथ निकाह करवाया जा रहा है और इनके अलावा एक गवाह मौजूद है, तो चार अफराद इस मजलिस निकाह में मौजूद हैं। कौन कौन? लड़की का बाप यानी मुवक्किल जिसने वकील बनाया, और वकील जो निकाह करवा रहा है, और खावंद मौजूद है जिससे अकद किया जा रहा है, और सिर्फ एक गवाह है इस मजलिस के अंदर। तो क्या यह अकद निकाह मुनाकिद होगा या नहीं, क्योंकि गवाहों का दो होना जरूरी है। तो साहिब कुदूरी आपको बतला रहे हैं कि यह निकाह मुनाकिद हो जाएगा। भाई निकाह कैसे मुनाकिद होगा, इसमें तो सिर्फ एक गवाह है। तो कहते हैं देखो यहां मुवक्किल और वकील दोनों मौजूद हैं, तो आकद करने वाला तो वकील है, लेकिन जब मुवक्किल खुद भी उस मजलिस में मौजूद हो तो वकील की इबारत मुंतकिल हो जाती है मुवक्किल की तरफ, यानी जुबान तो वकील की हरकत कर रही है, निकाह तो वो करवा रहा है, लेकिन यूं समझा जाएगा कि मुवक्किल खुद आकद करवा रहा है अपनी बेटी का, वो खुद निकाह करवा रहा है। तो ये जो वकील है ये भी गवाह के दर्जे में हो गया। तो कितने गवाह हो गए? दो गवाह हो गए, दो अकद करने वाले हो गए और दो गवाह हो गए, तो ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं वमन अमर रजुलन भी अयुजी जब नता हु सगीरता, और जिस शख्स ने दूसरे शख्स को हुक्म दिया कि वो उसकी नाबालिगा बेटी का निकाह करवा दे, इबनता हुसगीर आता उसकी नाबालिगा बेटी जो है उसका निकाह करवा दे, यानी उसको वकील बना दिया, फजा हुआ जा हा तो उस वकील ने उसका निकाह करवा दिया, वल अब हाजिरुन इस हाल में कि बाप भी हाजिर है यानी उस मजलिस निकाह में मौजूद है, तो उसने निकाह करवाया वकील ने, बिशहादति रजुलिन वाहिदिन सिवाहुमा सिर्फ एक आदमी की गवाही से, सिवाहुमा इन दोनों के अलावा, यानी बाप और वकील के अलावा सिर्फ एक और आदमी मौजूद था, इस वकील ने खावन से निकाह करवाया। वकील ने किससे निकाह करवाया? खावन से। और बाप और वकील के अलावा सिर्फ एक गवाह मौजूद है, खावन तो गवाह नहीं ना, खावन के साथ तो अकद करवाया जा रहा है, तो उसके अलावा, तो बाप और वकील के अलावा एक गवाह मौजूद है, तो कहते हैं जाजन निकाह हो, ये निकाह जायज होगा, क्योंकि ये वकील भी किसके दर्जे में हो गया? गवाह के दर्जे में हो गया, और बाप जो मुवक्किल है यूं समझेंगे वो अकद करवा रहा है। बात समझ में आ गई? कहते हैं लिअन्न अल अब युजअलु मुबाशिरन, इसलिए क्योंकि बाप जो है उसको मुबाशिर करार दिया जाएगा। मुबाशिर का माना किसी काम को सरंजाम देने वाला। ये निकाह कौन करवा रहा है? वकील। लेकिन यूं समझेंगे वकील की सिर्फ जुबान हरकत कर रही है, वकील सिर्फ पैगाम रसा है, पैगाम पहुंचा रहा है, बाकी अकद हकीकत में मुवक्किल यानी बाप करवा रहा है। तो कहते हैं लिअन्न अल अब युजअलु मुबाशिरन, इसलिए क्योंकि बाप जो है यानी वो जो मुवक्किल है, युजअलु मुबाशिरन उसको निकाह सरंजाम देने वाला करार दिया जाएगा, लित्तेहाद इल मजलिसी मजलिस के इत्तेहाद की वजह से, कि मजलिस मुत्तहिद है, यानी वकील और मुवक्किल की मजलिस एक ही है, बाप उसी मजलिस में मौजूद है। तवज्जो है
जी।
जब कोई शख्स किसी आदमी को वकील बनाए और वो वकील वो अकद कर रहा है और मुवक्किल भी वहीं पर मौजूद हो, तो यूं समझा जाता है कि ये अकद दर हकीकत कौन कर रहा है? मुवक्किल ही कर रहा है। तो यहां भी बाप खुद मौजूद है, तो यूं समझेंगे बाप खुद ही अकद निकाह करवा रहा है। ये माना है लिअन्न अल अब युजअलु मुबाशिरन, इसलिए क्योंकि बाप जो है उसको निकाह सरंजाम देने वाला करार दिया जाएगा, लित्तेहाद अल मजलिसी मजलिस के मुत्तहिद होने की वजह से, कि वकील और मुवक्किल की मजलिस एक ही है, फयकूनुल वकील सफीरन व मुअब्बिरन, तो ये जो वकील है ये सिर्फ सफीर है यानी पैगाम रसां है, पैगाम पहुंचाने वाला है, व मुअब्बिरन और ताबीर करने वाला है, यानी लफ्जों को जुबान से अदा कर रहा है, बोल वकील रहा है, निकाह वो करवा रहा है, लेकिन क्या समझा जाएगा कि ये सिर्फ पैगाम पहुंचा रहा है, ये सिर्फ अल्फाज को ताबीर कर रहा है, हकीकत में आकद कौन करवा रहा है? मुवक्किल यानी बाप करवा रहा है। تو کہتے ہیں فیکون الوکیل سفیرا و معبرا. جی یاد رکھو یہ جو عقد نکاح ہے اس کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ سفیر اور معبر ہوتا ہے. یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے. وکیل کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے, جبکہ بیع کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں اور زید وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے, آپ دونوں نے ایک ہی آدمی کو وکیل بنا دیا, اور یہ وکیل جو ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی گاڑی زید کے ہاتھ بیچ دی, اور پھر زید کی طرف سے کہتا ہے میں نے قبول کر لی. نہیں بھائی, ایک ہی آدمی دونوں طرف کا متولی نہیں ہو سکتا. بائع اور ہونا چاہیے اور مشتری اور ہونا چاہیے, دونوں کے وکیل الگ الگ ہونے چاہیے. وجہ یہ کہ بیع کے اندر جو حقوق عقد کا تعلق ہوتا ہے وہ عقد کرنے والے سے ہوتا ہے. جب دو افراد عقد کر لیں گے, بیع و شراء والا عقد کر لیں گے, تو خریدار مبیعے کا مطالبہ کرے گا اور بائع سمن اور پیسوں کا مطالبہ کرے گا. تو یہ ہوئے مطالب, جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ مطالب. اور دوسرا شخص کیا بن جائے گا؟ مطالب. مثلا مشتری مبیعے کا مطالبہ کرتا ہے تو مشتری ہوا مطالب, اور کس سے مطالبہ کرے گا؟ بائع سے, تو بائع ہوا مطالب. تو یہاں پر ایک فرد مطالب ہوتا ہے اور ایک مطالب ہوتا ہے, اور مطالب اور مطالب الگ الگ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی آدمی مطالب بھی ہو جائے اور مطالب بھی ہو جائے. تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے. تو بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والے سے ہوتا ہے. عقد کرنے والا ایک فرد مطالب بنے گا اور دوسرا فرد مطالب بنے گا. اگر آپ ایک ہی آدمی کو آپ متولی بنا دیں گے تو وہی شخص مطالب بھی بن گیا اور وہی شخص مطالب بھی بن گیا. بھئی یہ مطالبہ کر رہا ہے, بھئی کس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ بھئی اپنی ذات سے مطالبہ کر رہا ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطالبہ تو غیر سے کیا جاتا ہے, اپنے آپ سے تو مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا اس لیے عقد بیع کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا, جبکہ نکاح کے اندر وکیل جو ہے وہ صرف سفیر ہوتا ہے, وہ صرف پیغام رساں ہے اور معبر ہے, الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا. لہذا ایک وکیل ہوا مرد کی طرف سے, ایک وکیل ہوا عورت کی طرف سے, ان دونوں نے عقد کروا دیا اس مرد اور عورت کا. تو اب یہ جو وکیل ہیں انہوں نے صرف عقد کروایا ہے, حقوق عقد کا تعلق ان سے نہیں. یہ ایک دوسرے سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ خاوند کا وکیل مطالبہ کرے دوسرے وکیل سے کہ اس شخص کا نکاح ہو گیا اب اس کی بیوی اس کے حوالے کرو. نہیں بھائی, یہ مطالبہ وکیل سے نہیں ہوگا, یہ اس عورت کے گھر والوں سے مطالبہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح عورت کا وکیل خاوند کے وکیل سے مطالبہ کرے اور کہے کہ بھائی عقد نکاح ہو گیا, تمہارے اوپر مہر لازم ہو گیا, اب لاؤ بھائی وہ مہر دے دو اس عورت کا جو مہر آپ پر واجب ہوا, تو یہ مطالبہ وکیل نہیں کر سکتا. وہ عورت خود تو مطالبہ کر سکتی ہے یا اس کے گھر والے, لیکن وکیل مطالبہ نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا بیع کے اندر حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والوں سے یعنی وکیل سے ہوتا ہے, لیکن نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا. وکیل صرف کیا ہوتا ہے؟ سفیر اور معبر. تو اتنی لمبی میں نے تقریر کی. یہ جو یہاں لفظ آیا فیکون الوکیل سفیرا و معبرا, تو یہ جو وکیل ہے یہ صرف سفیر ہے, پیغام پہنچانے والا ہے, وہ معبرا اور تعبیر کرنے والا ہے, یعنی الفاظ کو زبان سے ادا کرنے والا ہے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر تو وکیل ہوتا ہی سفیر اور معبر ہے, نکاح میں تو وکیل سفیر اور معبر ہی ہوتا ہے بھائی, حقوق عقد کا تعلق اس سے نہیں ہوتا. تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب کہ وکیل جو ہے صرف سفیر اور معبر ہے, عقد کروانے والا باپ ہے؟ توجہ ہے؟ تو یاد رکھنا وکیل سفیر بھی ہوتا ہے اور عقد کروانے والا بھی ہے. نکاح میں وکیل جو ہے سفیر بھی ہوتا ہے اور عقد کروانے والا بھی ہوتا ہے. ہاں, حقوق عقد کا تعلق اس سے نہیں ہوتا بھائی. تو وہ عقد بھی کروانے والا ہے, سفیر بھی ہے اور عقد بھی کروانے والا ہے. لیکن یہاں پر وکیل صرف سفیر ہے، عقد کروانے والا بھی نہیں ہے، عقد تو موکل کروا رہا ہے کیونکہ مجلس متحد ہے، موکل بھی اسی مجلس میں موجود ہے، توجہ ہے؟ تو یہاں وکیل صرف کیا ہے؟ سفیر اور معبر ہے، عقد کروانے والا بھی نہیں ہے، وہ موکل ہے بھائی. تو یہ مانا ہے فیکون الوکیل سفیرا و معبرا، تو وکیل جو ہے وہ پیغام رساں اور تعبیر کرنے والا ہوگا، یعنی عقد کروانے والا بھی نہیں ہے. فیبقی المزوج شاہدا، مزوج نکاح کروانے والا، نکاح کون کروا رہا ہے اس وقت؟ وکیل کروا رہا ہے، لیکن حقیقت میں موکل یعنی باپ کروا رہا ہے. تو عقد کروانے والا کون ہوا؟ موکل ہوا. تو یہ جو وکیل ہے یہ بھی گواہ بن جائے گا، یہ جو وکیل ہے، وکیل اس مجلس میں موجود ہے، زبان بے شک اس کی حرکت کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں عقد کون کروا رہا ہے؟ موکل. کس سے کروا رہا ہے؟ زوج سے. تو ایک گواہ اور موجود اور ایک یہ وکیل بھی تو موجود ہے، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ گواہ بن جائے گا. تو کتنے گواہ ہو گئے؟ دو گواہ ہو گئے. یہی بات بیان کر رہے ہیں فیبقی المزوج شاہدا، تو یہ جو نکاح کروانے والا یعنی وکیل ہے یہ باقی رہ جائے گا شاہدا، گواہ ہو کر. یہ وکیل صرف گواہ ہو کر باقی رہ جائے گا، یہ یعنی یہ بھی ایک گواہ بن جائے گا، اور ایک گواہ اور ہے تو دو گواہ ہو گئے. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ فیبقی المزوج شاہدا، تو یہ جو نکاح کروانے والا وکیل ہے یہ گواہ ہو کر رہ جائے گا. وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، اور اگر باپ غائب ہوا یعنی اس مجلس میں موجود نہ ہوا، لم يجوز، پھر یہ نکاح جائز نہیں، کیونکہ پھر تو ایک گواہ رہے گا، اور وکیل کی عبارت ہم موکل کی طرح منتقل نہیں کر سکتے کیونکہ موکل اس مجلس میں موجود ہی نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْأَبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ، اور اگر باپ غائب ہوا تو پھر یہ جائز نہیں ہے. لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ، اس لیے کیونکہ موکل کی مجلس مختلف ہے، وہ تو یہاں پر موجود نہیں، وہ کہیں اور موجود ہے. فَلَا يُمْكِنُ أَن يُجْعَلَ الْأَبُ مُبَاشِرًا، تو پھر ممکن نہیں ہوگا کہ باپ کو نکاح سر انجام دینے والا قرار دیا جائے. جب باپ اس مجلس میں موجود نہیں ہے، پہلے تو باپ اسی مجلس میں موجود تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ عقد گویا وہ خود کر رہا ہے، لیکن اب تو باپ کی مجلس اور وہ یہاں پر موجود نہیں، لہذا اب یہ کہا جائے کہ باپ حقیقت میں عقد کروا رہا ہے، یہ ممکن نہیں. یہ مانا ہے فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کو نکاح سر انجام دینے والا قرار دیا جائے. وعلى هذا اذا زوج الاب ابنته البالغه بمحضر شاهد واحد، وعلى هذا، اور اسی بنا پر، اذا زوج الاب، جب نکاح کروا دے باپ، ابنته البالغه، اپنی بالغ بیٹی کا، بمحضر شاهد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں. صورت یہ باپ جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کروا رہا ہے خاوند کے ساتھ، اور صرف ایک گواہ موجود ہے، وکیل نہیں ہے، وکیل یہاں موجود نہیں، باپ خود نکاح کروا رہا ہے، اور بیٹی بالغ ہے اس مسئلے میں، بیٹی کا بالغ ہونا ضروری ہے، بیٹی کا بالغ ہونا ضروری ہے، کیونکہ نابالغ جو ہے وہ تو اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بیٹی بالغ ہے اور باپ جو ہے اس کا عقد کروا رہا ہے زوج کے ساتھ، اور ایک گواہ اور موجود ہے جی. تو اگر وہ بیٹی بھی اس مجلس میں موجود ہوئی تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر بیٹی وہاں موجود نہ ہوئی تو پھر عقد منعقد نہیں ہوگا. بھئی دیکھو، مثلا بیٹی موجود ہے تو مجلس نکاح میں کون کون ہیں؟ بیٹی ہے، باپ ہے، خاوند ہے، اور ایک گواہ ہے جی. لیکن جب بیٹی خود موجود ہے تو بے شک عقد کروانے والا باپ ہے، اور باپ وکیل ہے کس کا؟ بیٹی کا. تو بیٹی کیا بن گئی؟ موکل بن گئی. اور موکل جب خود مجلس میں موجود ہو تو یوں سمجھا جاتا ہے وہ خود یہ عقد سر انجام دے رہا ہے، تو باپ بھی کیا بن جائے گا؟ گواہ بن جائے گا. تو ایک گواہ اور ہے اور ایک یہ باپ ہے، دو گواہ ہو گئے، تو لہذا یہ عقد منعقد ہو جائے گا. یہ اس صورت میں جب وہ بالغ بیٹی بھی اسی مجلس میں موجود ہے، اور اگر وہ بالغ بیٹی اس مجلس میں موجود نہیں تو پھر یہ عقد نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ صرف ایک گواہ ہے بھائی. یہ مانا ہے وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، اذا زوج الاب، جب نکاح کروا دے باپ، ابنته البالغۃ، اپنی بالغ بیٹی کا، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، इन कानत हाजिरतन, अगर वो बेटी हाजिर है मौजूद है जाजत तो ये निकाह जायज होगा। व इन कानत गाइबतन ला यजूजू, और अगर वो बेटी गायब है यानी वो इस मजलिस में मौजूद नहीं, ला यजूजू तो फिर ये निकाह जायज नहीं। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।